بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسبات المسلمين کی اساس اور بنیاد انتہائی نازک طبعی حالات میں رکھی گئی. جب پورے پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں پر ہر طرف سے یہ للکار تھی اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے, لوگ پریشان تھے اور دہشت گردی کے حملے, انتشار, اندرونی اختلافات, ہر لحاظ سے قوم جو ہے وہ مایوسی کی تاریکیوں میں گر چکی تھی. پڑھا چناز میں حالات انتہائی وقت کچھ تھے. ڈی اے خان بری حالت میں تھا اور ملک کے باقی علاقوں میں بھی حالات بہت خراب تھے. ان حالات میں جب ہر طرف خوف, ڈر, ناامیدی کے سائے چھائے ہوئے ہوں تو ان حالات میں مجلس وقت مسلمین کی اساس اور بنیاد رکھی گئی تاکہ قوم کو مایوسی سے نکالا جائے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے اور قوم کو منظم کیا جائے, انتشار سے نکالا جائے اور پاکستان میں ایز اے شیعہ, ایز اے پاکستانی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایز اے مسلمان ایک رول پلے کرنے قابل ہو سکے. باڑا چناب کی مظلومیت صاحب کے سامنے تھی, سنسر تھا الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی, وہاں کے لوگ محاصرے میں تھے, ڈی اے خان کے لوگ مشکل میں تھے اور کوئٹہ اس طرح کے دوسرے علاقوں میں بھی. تو مجلس وقت مسلمین نے گزشتہ چند سالوں میں جو اہداف متعین کیے تھے ان میں سے پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم ملکی سطح کے اوپر شیعوں کو, اہل بیت کے ماننے والوں کو منظم کریں. یہ کام ہوا, اس کی ابتدا کی گئی, سات سال لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے, انتشار ختم کیا جائے, بیداری پیدا کی جائے اور تیسرا ایشوز کے حوالے سے بھی باقاعدہ سٹینڈ لیے جائیں اور اقدامات کیے جائیں جو ہارٹ اور اہم ایشوز تھے ملکی سطح کے اوپر, بالخصوص یہ ایان عدل قرار کے حوالے سے. آج تنظیمی حوالوں سے تنظیم تقریباً کسی حد تک پاکستان کے سارے علاقوں میں موجود ہے. خیبر پختونخوا میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, کشمیر میں ہے, پنجاب میں ہے, بلوچستان میں ہے اور سندھ میں ہے. بہت سے وہ دوست جو شروع میں تحفظات کا شکار تھے, کافی حد تک تحفظات ختم ہو گئے اور ایک بڑی تعداد اب مجلس وقت مسلمین میں شامل ہو چکی ہے, علماء کی بھی اور غیر علماء کی بھی. آج ہم پاکستان کے اکثر اضلاع میں موجود ہیں, اکثر شہروں میں موجود ہیں تنظیمی حوالوں سے اور ایک آواز اٹھانے کے قابل ہیں. اور دن بدن جوں جوں مجلس وقت مسلمین منظم ہو رہی ہے, انتشار میں کمی آ رہی ہے اور ورلڈ فور یونٹی کی طرف سفر جاری ہے. اسی طرح سے جو شیعان عدل قرار کو مشکلات درپیش تھیں ان حوالوں سے بھی آواز اٹھائی گئی. پڑا چنار کے مظلوم ہوں, یہ خان کے مظلوم ہوں, ملک کے دیگر علاقوں کے, حتی بلوچستان اور کوئٹہ کے مظلوم ہوں, وہاں مجلس عبادت کے مسئولین اور یہ دوست مرتب پہنچتے رہے, ان کا ساتھ دیتے رہے, ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے, ان کو سپورٹ کرتے رہے, جس کی مثال گزشتہ سال 4 جولائی میں ایک بڑے پیمانے پر کوئٹہ میں احتجاج کی صورت میں بھی تھا جو کوئٹہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے تھا. اس کے بعد حکومت پر ایک بہت بڑا دباؤ اور پریشر بڑھا اور جس کے نتیجے میں پھر حکومت نے مذاکرات کیے اور شیعوں کو اور مومنین کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بھی وعدہ کیا اور باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا پہلی بار, جس معاہدے کے تحت وہاں ہماری مظلومیت کو بھی رسمیت دی گئی اور کہا گیا کہ ہم باقاعدہ اس کا ازالہ کریں گے اور جبران کریں گے جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اگرچہ کہ بلوچستان اور کوئٹہ کے حالات ان کی اپنی خاص نوعیت ہے, وہ بین الاقوامی سازشوں کی آمادگاہ بنا ہوا ہے, वहाँ आलमी इस्तेकबार के एजेंट भी मौजूद हैं, रीजनल हवालों से भी मुदाखलतें मौजूद हैं, इलाकाई हवालों से और इंटरनेशनली और नेशनली दोनों हवालों से और रीजनल हवालों से वहाँ पर बाकायदा मुदाखलत हो रही है, जिसमें अमेरिका और उसके हवाले मौजूद हैं, सऊदी अरब और उसके साथियों के भी वहाँ पर मुदाखलतें हैं, रशिया है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान के अंदर भी वो कुव्वतें जो पाकिस्तान दोस्त नहीं है वो भी वहाँ पर मुलव्वस हैं। लिहाजा वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, इस्लामिक शिद्दत से एहसास है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ क्वेटा के मज़लूमीन का साथ देना, उनकी मदद करना और उनको अब उनके दिलों से ये एहसास खत्म हो चुका है कि हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं। अगर जब वहाँ के मोमिनीन के अंदर खुद एक मसला है हज़ारा नेशनलिज्म का, वो कोशिश ये करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा धड़ा ये अपने आप को शियान अहले बैत से काट कर हज़ारा नेशनलिज्म की तरफ ले जाता है और इससे भी नुकसान हो रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर मकतबी हवालों से, दीनी हवालों से और पाकिस्तानी हवालों से उन लोगों को मुनज़्ज़म करें, इकट्ठा करें और इनराफी अफकार भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएँ और वह ताकतवर शक्ल में हम सामने आए। ये इश्यूज के हवाले से था। पड़ा चिनार का मसला आज हल होने के करीब है, वो आइसोलेशन में नहीं रहा, हुकूमत पर दबाव आज भी मौजूद है और मुज़ाकरात वहाँ जो हो रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द रास्ता खुलने वाला मसला हल हो जाएगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब वो आइसोलेशन नहीं है, वो सेंसर नहीं है और आवाज़ उठती है पूरी दुनिया के कोने कोने तक की आवाज़ उठाई जाती है वहाँ के मजलूम आवाज़ की। इसके बाद शिया सुन्नी यूनिटी के हवाले से इस दौरान हमारे अहले सुन्नत उलमा के मतलब शिया सुन्नी तहरीक के उलमा हों या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उलमा हों, उनसे बाकायदा मुलाकातें और मिल इकट्ठे होकर मिलकर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के इश्यूज को और मुसलमानों के इश्यूज को और वाद यूनिटी के हवाले से काम करना, ये मुसबत पेशरफ रही है। और अभी तक हमारे बाकायदा मुलाकातें भी रबते भी हैं और उम्मीद है ना इंशाल्लाह बेहतर इसकी सूरत हाल होगी।
सब हाल ही में एक मसला उठा अपने रिसालत के हवाले से, इस हवाले से हमारा यानी कि मजलसे का क्या स्टांस था?
जहाँ तक तौहीन रिसालत है, ये मुसलमानों का इजमाई फिकी मसला है, इजमा है इसके ऊपर तमाम मुसलमान मकातब फिक्र का कि तौहीन रिसालत की सजा मौत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो इंतहाई एक खालस दीनी और फिकी मसला है, इसको एक्सप्लाइट करके सियासी आदाफ और मकासद हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ना अकबत अंदेश किस्म के दुनिया जरप्रस्त जो तबकात हैं वो इससे अपने सियासी और जुज वक्ती मफादात और मुनाफे हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये मसला इसका मसलन जो इस्तेमाल हो रहा है अभी आमतौर पर देखा गया है कि बेगुनाह लोगों को उलझा दिया जाता है और इंतहाई खतरनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाकर, जिसके नतीजे में वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कोर्ट्स की तो आपको हालत पता ही है, एक बंदा जब कोर्ट में चला जाता है तो फिर वो उलझता चला जाता है, जल्दी से फैसले नहीं होते और बेचारे इन्हीं मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो इसमें हमारी ये राय ये है कि बाकायदा तौहीन रिसालत के हवाले से, ताकि सु इस्तेफादा ना किया जा सके, FIR कटवाने का कोई ऐसा तरीका हो ताकि इससे किसी बेगुनाह पर वो बरतोमत ना लगे, और दूसरा झूठा किस्म का जो FIR कटवाते हैं या पर्चा कराते FIR कटवाते हैं बाकायदा उनके खिलाफ भी इकदाम होना चाहिए, ताकि ये बाजीचा अतफाल ना बने इंतहाई मुकदस किस्म का कानून जो है, और इससे लोग मजलूम ना बने और दुनिया प्रस्त किस्म के जो लोग हैं वो इससे इस्तेफादा ना कर सके।
कहा ये भी जा रहा है कि इस इशू को उठा के बाज़ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की और देखा कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है, लिहाजा अब इलेक्शन की तैयारी भी की जाए और इस नारे की बुनियाद पर लोगों को जो इकट्ठा किया जाए, किस हद तक
ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक करीन क्यास भी है। इसकी वजह ये देखें, ये लोग जो इसको अब नामूस रसालत के नाम से मैदान में आए हैं, इनकी तारीख अगर आप पढ़ें, एक जमाने में ये निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए निकले थे, 78 में निज़ाम 78 ना 77 निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए निकले, तो उसका नतीजा मार्शल लॉ की सूरत में सामने आया और वो निज़ाम मुस्तफ़ा वाला इशू तो ये इस्तेमाल कर चुके। दूसरा इशू ये नहीं कि जिन्हें किताब को इन्होंने लिया क्या उसे कहते हैं कि इंतखाबी निशान के तौर पर और उसे अल्लाह की किताब और कुरान कहकर मुसलमानों के एहसास और जज्बात से खेल कर उनसे वोट लिए और सूबा सरहद के अंदर हुकूमत कायम की और मरकज में पोजिशन लीडर भी बने, वो इशू भी इस्तेमाल हो चुका कुरान के हवाले से भी, निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से भी और कुरान के हवाले से भी। अब ये तीसरा इशू जिनके पास कोई इशू नहीं है, इनका माजी कोई इतना बावकार नहीं है, लिहाजा ये फिर मुसलमानों के जज्बात और एहसास से खेलने के लिए और अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने नामू से मुस्तफ़ा का नारा लगाया और इससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने सियासी अहदाफ और मकासद को हासिल करना चाहते हैं जिन्हें शायद उस तरह से हासिल तो ना कर सके, अलबत्ता ये फिर किसी ऐसी सूरत हाल को पैदा करें जिससे दोबारा जैसे निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट चली थी और वो लोग आगे थे जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा तो नहीं लगाया लेकिन इस मुल्क को दहशतगर्दी का और हीरोइन का मंशियात का और मुख्तलिफ मुश्किलों का शिकार कर दिया और यही हमें खौफ है, डर है कि इस नामूस मुस्तफ़ा की जो मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं सियासी मकसद के लिए इससे कोई और खतरनाक चीज सामने आने के लिए जिससे पाकिस्तान को पाकिस्तान को नुकसान ना हो।
सही। अच्छा सर, नामूस रिसालत पर से बात हुई थी, गवर्नर को इसकी भेंट चढ़ाया गया, मुमताज कादरी ने ये इकदाम किया, इसको किस निगाह से देखते हैं? एक ऐसी रियासत जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, एक शख्स खुद ही अपनी अदालत बनाए, खुद ही अपना वो कायम करे, उसको वाजिब कतल जान के मार दे, क्या ये सही इकदाम है?
मेरे ख्याल में ये एक हमारी अदलिया के लिए भी सवालिया निशान है और हमारे निज़ाम के लिए भी सवालिया निशान है और फिर पाकिस्तान की जो अंदर सोसाइटी की सूरत है उसकी भी एक निशानदेही करता है किस हाल में है कि पाकिस्तान जहाँ की हुकूमत है, जहाँ एक निज़ाम है, वहाँ पर कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। अगर ऐसा हो जाए कि मैं खुद ही काजी बनूँ, खुद ही फैसला करूँ और खुद ही मुद्दई बनूँ और उसके बाद फिर खुद इसको इजरा करने वाला बन जाऊं तो मेरे ख्याल में ये मुल्क जंगल बन जाए, इससे भी बदतर हालत का शिकार हो जाएगा। इस तरह के इकदाम की कोई अकलमंद और सलीम फिक्र इंसान हिमायत नहीं कर सकता। अगर कोई मुजरिम है, जैसे आसिया बीबी के ऊपर अगर FIR थी या मुश्किल मसला था, किसी ने देखा था कि ये खुदा न खास्ता इस तरह के जुर्म का इंतकाब उसने किया, उसके लिए कोर्ट में गया तो उसके लिए भी कोर्ट में जाते, FIR बैठवाते। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक नाकपत अंदेश मुल्लाओं का टोला है जो अपने इंतहाई घटिया छोटे मुनाफे और मफादात को हासिल करने के लिए लोगों के जज्बात से खेलता है, उनको उनके जज्बात को उबारता है और उसके बाद फिर ऐसे खतरनाक किस्म के इकदाम होते हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मुल्क के इमेज को भी खराब करते हैं और मुसलमानों के दरमियान भी नफरतें पैदा करते हैं और मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म को फरोग देते हैं।
अच्छा सर, वापस उसी सवाल की तरफ आते हैं कि मजलिस से बाद मुस्लिमीन ने यकम अगस्त को ऐलान किया कि हम फ्रीडम फ्लाइट का अगर रास्ता ना खोला तो ईद के बाद जाएंगे। कौन ने ये सवाल उठाया कि हम लोग भी उसी तरह वादे भाई
लोगों के साथ अमांग होकर इसको करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो फैसला भी किया था वहाँ की जो मस्जिद अंजुमन है उनके मुस्लिम के साथ मीटिंग करने के बाद फैसला किया था कि अब शाम को अनाउंस करेंगे और उनके साथ अमान हो गए। इसको जब अंजाम देने की बारी आई तो हमने जब उनके साथ मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि फिर मसलियत नहीं है, हमारे मुजाकरात हो रहे हैं, लिहाजा आप इस काम को अभी अंजाम न दें ताकि हमारे लिए जो मुश्किल होता है प्रेशर रहना चाहिए और ये अनाउंसमेंट बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुजाकरात हो रहे हैं और एक हसास जगह पर पहुंचे हुए हैं, लिहाजा आप इस काम को अंजाम अभी ना दें। ہم ان کے منتظر رہے اور ابھی بھی ہمیں چند دن پہلے بھی پتہ چلا کہ ان کے مذاکرات کافی حد تک آگے جا چکے ہوئے ہیں اور اس راستے کو کھولنے کے حوالے سے کافی حد تک آمادگی موجود ہے حکومت کی طرف بھی.
صحیح. مذہبی سیاست کو پاکستان میں کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت جو رائج چل رہی ہے اور خود مجلس کا کیا سٹانس ہے اس پہ آگے آنے کا مستقبل میں؟
دیکھیے کہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے وہ سیاسی حوالوں سے تین بنیادوں پر ایمان رکھتی ہے. یعنی ایسی سیاسی موو جس میں پاکستان دوستی ہو, دوسرا جو سوسائٹی کے اندر بسنے والی اکثریت کی اقدار قدریں ہیں, دینی اقدار ریلیجیس ویلیوز جو ہیں ان کی مراعات کی جائے, اور تیسرا شفاف ڈیموکریٹک سسٹم ہو, جمہوری نظام ہو, ایک با اختیار اور آزاد قسم کا الیکشن کمیشن ہو, اور دستور اور آئین کے اندر دی گئی شرائط کے مطابق الیکشن ہو. تو اب ان حوالوں سے ہم لوگ جو ہے وہ آئندہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے شیعہ ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل رول پلے کریں گے. یعنی پاکستان دوستی کو رواج دینے کے لیے ایسی سیاسی موو جس میں پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے اندر پاکستان دوستی کو پیدا کیا جائے, تاکہ علاقائیت جو خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے, انسانیت جو انتہائی خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے, اس کو کسی تک کنٹرول کیا جا سکے, تاکہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں, بلوچ ہیں لیکن پاکستانی ہیں, سندھی ہیں پاکستانی ہیں, پختون ہیں پاکستانی ہیں, پنجابی ہیں پاکستانی ہیں. گزشتہ 60 سالوں کے اندر جس چیز کو اگنور کیا گیا وہ پاکستان دوستی کو اگنور کیا گیا, نہ اسکول لیول کے اوپر, نہ کالج لیول کے اوپر, نہ ہمارے میڈیا کے اندر پاکستان دوستی کی ترویج نہیں کی گئی, بلکہ یہاں پر دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی, علاقائیت کو, لسانیت کو, قومیت کو, لیکن پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب پاکستانی معاشرہ ہے, دینی معاشرہ ہے, یہ دینی ویلیوز اور قدروں پر ایمان رکھتا ہے. آپ میں رمضان میں دیکھیں, جب ماہ رمضان ہوتا ہے لوگ مساجد کو دیکھیں کس طرح سے آباد ہیں, مجالس کو دیکھیں لوگ کس طرح سے مجالس امام حسین میں جاتے ہیں, یہ ساری دینی ایکٹیویٹیز ہیں. جمعہ, جماعت, مساجد, مجالس, عید میلاد النبی کا جلوس, یہ ساری چیزیں جو ہے بتلاتی ہیں کہ سوسائٹی کس حد تک اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتی ہے اور دین کے ساتھ ریلیٹ ہے. لہذا پاکستان کے میں بسنے والی اکثریت ایک دین متدین اکثریت ہے, دین سے محبت کرنے والی اکثریت ہے. دینی ویلیوز کا احترام کیا جائے, دینی قدروں کا احترام کیا جائے, میڈیا کے اندر بھی, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سسٹم کے اندر بھی, اور نصاب کے اندر بھی, اسکولنگ کے اندر بھی, اور جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے مختلف حوالوں سے, اس میں بھی دینی قدر اور ویلیوز جو ہے لوگ یہ نہ دیکھیں کہ پامال ہو رہی ہیں, ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے, جس سے لوگ کیا ہوتے ہیں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. میں مختلف قوتیں ہیں جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ مسلمانوں کے دینی جذبات سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں ان سے سوء استفادہ کرتی ہیں. تیسرا جمہوری نظام جس میں پاکستان میں بسنے والے افراد یہ محسوس کریں ہاں یہ حکومت ہماری ہے, ہم نے بنائی ہے, یہ نمائندے ہم لے کے آئے ہیں, جس میں رگنگ نہ ہو, بجا مداخلتیں نہ ہوں, اور ایک ایسا الیکشن کمیشن بنے جس پر لوگوں کا احترام اور لوگوں کا اعتماد ہو, ٹرسٹ لوگوں کا, اور وہ الیکشن کرائے, فیئر الیکشن ہو, شفاف الیکشن, یعنی پتا چلے کہ الیکشن شفاف ہوا ہے, لوگ خود دیکھ لیتے ہیں جب شفاف ہوتے ہیں, تو جو دستور کے اندر دی شرائط ہے ان کا خیال رکھا جائے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ شفاف اور ایک سالم قسم کی جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس پیدا کرنا, ووٹ کے لیے اویئرنیس پیدا کرنا, سوسائٹی کے افراد کے اندر گلی گلی, کوچا کوچا, محلہ محلہ جا کر لوگوں کو بتلانا کہ آپ کی سیاسی فرائض میں کیا کیا شامل ہے, اور آپ کا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, ایسے لوگوں کو آگے لا سکتا ہے جو اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں. تو یہ چیزیں آپس میں اگر ہم ان تین چیزوں کو لے کے چلیں گے ان شاء اللہ, اگر مذہبی جماعتیں ان تین چیزوں کو لے کے چلیں اور انہی کو رواج دیں, اور چوتھی چیز جس سے بہت اہم چیز ہے جو کہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, وہ ہے مسلمانوں کے درمیان اور پاکستان بسنے والے دوسرے ادیان اور مقاصد کے درمیان یونٹی کی فضا پیدا کرنا. ہم پاکستانی ہیں سارے کے سارے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ہم پاکستانی ہیں سارے کے سارے. مختلف بسنے والے، پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقات ہیں اور ادیان اور مقادر فکر ہیں، ان کے درمیان یونٹی کو پیدا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کام کرنا ہے ہم نے، تاکہ یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو دیواریں کھڑی کی گئی ہیں نفرتوں کی، ان کو ہم گرا دیں اور ایک ایسا پاکستانی معاشرہ ڈیولپ کریں جس کے اندر دین بھی ہو، جمہوریت بھی ہو، پاکستان دوستی بھی ہو، ترقی بھی ہو، پیش رفت بھی ہو، امن بھی ہو اور محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں، انشاءاللہ
مستقبل میں آگے جائیں گے آپ.
لہذا اب وہ مذہبی جماعتیں جو پاکستان دوستی کو رواج نہیں دیتی، جو جمہوریت کے شفاف نظام کے لیے کوشش نہیں کرتی، فقط مذہبی اقدار کو کے حوالے سے لوگوں میں حساسیت پیدا کر کے ان کے چند دن کی حکومت کے لیے کام کرتی ہیں، پھر مل جاتی ہے، کبھی مارشل لا کو سپورٹ کرتی ہیں، کبھی امریت کو سپورٹ کرتی ہیں، کبھی کو سپورٹ کرتی ہیں، کبھی تھوڑے سے مفادات ہو رہے تو دو وزارتیں لینے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتی ہیں. یہ مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، مذہبی سیاست نہیں ہے، مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، یہ دینی سیاست نہیں ہے، دین کے نام پر ہو رہی ہے. دین نفرتوں کی اجازت نہیں دیتا، دین منافع پرستی اور مفاد پرستی کی اجازت نہیں دیتا، دین اصولوں کی بات کرتا ہے اور دین ایک وہ متوازن صراط مستقیم ہے، اگر اس پر چلا جائے تو سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے، تعادل پیدا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایسے ڈیفرنسز پیدا کیے جائے کہ سوسائٹی ان بیلنس ہو جائے. یہ دینی سیاست نہیں ہے، دین کے نام پر ہے.
آیا دیگر جس طرح مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف صحافی حضرات کے شیعوں کے اوپر اگر کوئی وقت آتا ہے تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جبکہ قومی ایشوز میں جس طرح مہنگائی ہے، ٹارگٹ کی لینگویج کراچی میں جاری ہے، اسی طرح دیگر علاقوں میں، وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا، اس کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں اس کے بھی ایک وہ ہے، تاریخی ایک وہ ہے، شیعہ ہمیشہ مظلوم رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور وہ طبقہ جو سوسائٹی کو ایک بیلنس لوٹا سکتا تھا، اسے اتنا الجھایا گیا، اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی کہ سروائیول کی اپنی کوشش کرتے رہے ہیں اور بڑے مشکلات کا شکار رہے ہیں. تو البتہ بھی مشروع مسلمین نے اس حوالے سے پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ سٹینڈ لیتی ہے اور اقدام کرتی ہے. انشاءاللہ ابھی جس سے ابھی ناموس رسالت کے حوالے سے تھا، ہمارے سٹینڈز تھے، ہمارے بیانات تھے، اور 23 مارچ آنے والا ہے، 23 مارچ کے حوالے سے انشاءاللہ مسجد مسلمین بھرپور پلاننگ کے ساتھ ایک اچھے پروگرام پاکستانی سطح پر انجام دے گی. یوم کشمیر آ رہا ہے، انشاءاللہ یوم کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام ہوں گے، مہنگائی ہے اور چیزوں کے حوالے سے ہمارے سٹینڈز اخباروں میں بیانات آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے. لیکن ہم ایسے اقدامات نہیں کرنا چاہتے جن کے نتیجے میں ہم اپنا حصہ ان لوگوں کے ساتھ شامل کریں جو نام تو مہنگائی کا لیتے ہیں، نام تو مشکلات کا لیتے ہیں، لیکن اصل میں حکومتوں کو، مرکزی حکومتوں کو کمزور کر کے وہاں پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن کے پیچھے عالمی قوتیں سو استفادہ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے جاتی ہیں.
صحیح.
پاک ایران
تعلقات کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ سب چل رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں گیس کی انتہائی قلت ہے، جس کی وجہ سے پورے انڈسٹریل سسٹم جو ہے نظام پہ ٹھپ ہو کے رہ گئے اور اس کی وجہ سے کئی لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی جو کیا کہتے ہیں گیس لائن ہے، لائن جو ہے وہ سرحد تک پہنچا دی، ہماری طرف سے کوئی اقدام نہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اور حکومتی رولنگ کلاس ہے، یہ اس کی نادانی، نافہمی اور بزدلی ہے کہ امریکہ کے انفلوئنس اور امریکہ کے پریشر کے مقابلے میں ان لوگوں نے پاکستان کے مفادات کو اور پاکستانیوں کے مفادات کو اگنور کیا. اور جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ جس طرح پاکستان کے سیاسی اجتماعی روابط ہونے چاہیے تھے، تعلقات ہونے چاہیے تھے، اقتصادی تعلقات ہونے چاہیے تھے، اس طرح کے نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے حکمرانوں میں ول کرنا ہونا ہے، امریکہ کا انفلوئنس ہونا، امریکہ کے آگے جھکنا اور ایک کمزور سیاسی نظام ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے عوامی مشکلات کا شکار ہیں. اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ عالمی فنومنا بھی بن چکا ہوا ہے کہ علاقائی سطح پر ریجنل اقتصادی فورم بن رہے ہیں، اور ممالک جن کی آپس میں بارڈر ملتے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سستی چیزیں ملتی ہیں، نزدیک سے لیتے ہیں تو اور تعاون بڑھتا ہے اس سے، تعلقات میں مضبوطی آتی ہے. پاکستانی حکومت نے میرے خیال میں گزشتہ مشرف کے زمانے سے اس سے پہلے سے بھی بعد امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ اپنے جیسے روابط ہونے چاہیے تھے اس طرح کے روابط برقرار نہیں کیے, اور جو اپرچونیٹیز تھی اسے استفادہ نہیں کیا امریکی پریشر کی وجہ سے, اور اس سے پاکستانی عوامی نارا ہے اور پاکستان کے باشعور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے واقعا اس سے سخت نارا ہے کہ ہماری حکومتیں اور موجودہ حکومت نے بھی اس اپرچونیٹی کو ضائع کیا اور دن بدن مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے امکانات سے استفادہ نہیں کیا. یہ بجلی کے مسئلے میں لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, گیس کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا تھا, اور یہ چولہے بجھنا شروع ہو گئے ہیں, جو کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا. مشرق وسطی کی صورتحال میں بالخصوص آج کل آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اکثر ممالک میں امریت ہے, کنگڈم ہے, عوام کو حق کی رائے دہی حاصل نہیں ہے. امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے انفلوئنس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومتیں برسر اقتدار ہیں اور سالوں سے ہیں. یہ اب صورتحال وہاں جا پہنچی جہاں لاوا پھٹنا شروع ہو گیا ہوا ہے, بے چینی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں مصر میں بہت زیادہ بے چینی ہے, اردن میں بہت زیادہ بے چینی ہے, سعودیہ میں بہت زیادہ عوام میں بے چینی ہے. لوگ جو ہیں وہ موجودہ اپنے حکومتی نظام سے راضی نہیں ہیں. بالخصوص لبنان کے مسائل بھی اس وقت بہت اہم ہیں, چونکہ گریٹر مڈل ایسٹ کی جو انہوں نے ابتدا کی تھی لبنان پر حملہ کر کے, اس وقت کی جو فارن منسٹر تھی امریکہ کی کنڈولیزا رائس, اس نے کہا تھا جو تکلیفیں ہیں, بمباری ہے, سختی ہیں, یہ وہی درد ہے جو بچہ پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے, یہ برداشت کرنا پڑے گا. لیکن 33 ڈیز کی جو جنگ تھی حزباللہ کے ساتھ اسرائیل کی, اس میں شکست ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے مختلف کئی طریقوں سے کوشش کی کہ لبنان پر اپنا کنٹرول پیدا کیا جائے, داخلی طور پر ٹکرایا جائے, داخلی طور پر اٹھایا جائے, اور جس کے نتیجے میں وہاں پر حزباللہ کو کمزور کیا جائے اور وہاں کی جو ریزسٹنس ہے اس سے اسلحہ لے لیا جائے اور لبنان کو کمزور ملک میں تبدیل کر دیا جائے. اس کے حوالے سے رفیق حریری کا جو قتل تھا اس کو باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا گیا. پہلے سیریا کے پیچھے لگے تھے, اس کو متہم کر رہے تھے, جب دیکھا کہ وہاں دال نہیں گلتی تو پھر دوبارہ انہوں نے حزباللہ کی طرف آ گئے. لیکن گزشتہ چند روز سے لبنان کے حالات بتلا دیے کہ وہاں حزباللہ اور ان کے اتحادی بہت طاقتور ہیں. امریکہ اور فرانس کا نامشروع اثر اور ان کی نامشروع مداخلتیں لبنانیوں کے امن کو اور ان کی محبت اور یونٹی کو پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر کیونکہ حزباللہ اور ان کے ساتھی طاقتور ہیں, پولیٹیکلی بھی کار لے سے طاقتور ہیں, لہٰذا امریکہ اور اس کے حوالے کے ساتھ سیوا ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اب وہاں کے اوپر جو انہوں نے اپنے کیبنٹ سے انہوں نے اپنے 1/3 وزیر نکالا, جس کے نتیجے میں وہ کیبنٹ ساکت ہو گئی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی. اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ رفیق حریری اب دوبارہ وہاں کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. ایک ایسا شخص ہی آئے گا جو لبنانی پیٹریٹزم کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا اور وہاں کی یونٹی کو محفوظ کر سکے گا, اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو داخلی وحدت کی ضرورت ہے اس پر اس کا ایمان ہوگا. تو میرے خیال میں مشرق وسطی میں جو حالات ہیں امریکہ اور ان کے حوالیوں کے خلاف ہی جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ ملتیں ان کے خلاف ہیں. ٹیونس کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے چند دنوں کے اندر وہاں پر بظاہر کہہ دیں کہ ٹیونس کے اندر تو بڑی لوگ اقتصادی لحاظ سے بڑے اچھے ہیں, مطمئن ہیں, پریشانیاں نہیں ہیں, بہتری ہے, وہاں دیکھیں کس طرح سے لوگ اٹھے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر مظاہرے ہوئے اور اس کو بھاگنا پڑا اس ڈکٹیٹر کو. یمن میں مظاہرے شروع ہو گئے, یمن میں بھی اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے ہیں, وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی حمایت کی گئی ہے, مصر میں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ اس پورے خطے میں جو امریکہ اور برطانیہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا اس کی عمارت میں دراڑیں, گہری قسم کی دراڑیں پڑ گئی ہیں, وہ عمارتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ خطہ آئندہ امریکہ اور اس کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے.